الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دشمن شناسی قرآن و عاشورہ کے آئینے میں موضوع سخن ہے اس سلسلہ مجالس کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے اور ایک منفرد خلقت انسان کو عطا کی ہے جسے فطرت الہی کہا ہے، ایسی مخصوص خلقت جو فقط انسان کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر انسان اس سے محروم ہے۔ اس مخصوص خلقت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان تکامل پذیر ہے، مستکمل ہے، کمال تک پہنچنا انسان کا اپنا کام ہے، انسانیت تک پہنچنا انسان کی اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بننے کے لیے آمادہ بھیجا ہے، انسان بنا کر نہیں بھیجا، اور باقی تمام مخلوقات یہیں سے انسان سے جدا ہو جاتی ہیں، چونکہ ان میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اپنی حقیقت اور اپنا کمال خود حاصل کرنا ہو۔ جو کچھ خلقت میں اسے درکار تھا وہ پروردگار نے اسے عطا کر دیا ہے، اس لیے ان کی پرورش کا جو انتظام ہوا ہے وہ انسان کی مانند نہیں ہے، انسان کی ہدایت کے لیے جو اہتمام خداوند تبارک و تعالی نے کیا ہے وہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے انجام نہیں دیا۔ رسول الہی مبعوث ہوئے، اوصیاء و اولیاء منسوب ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، متواتر انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، انسان کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا تاکہ اس کی مدد سے اپنا مقصد خلقت پا سکے انسان، بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، محروم نہ ہو جائے، ناکام نہ رہ جائے۔ اس مخصوص خلقت کا ایک لازمہ و تقاضا یہ ہے کہ انسان گوناگون مشکلات کا بھی سامنا کرے گا، ایسی مشکلات جو دیگر مخلوقات کو درپیش نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کی داستان بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ درحقیقت قرآن انسان ہی کی تفصیل کا نام ہے و تفسیر کا نام ہے، انسان کی خلقت، انسان کا آغاز، انسان کا انجام، انسان کی ضروریات، انسان کے فرائض، انسان کی صفات، انسان کے مسائل، انسان کی مشکلات، اس منشور میں غیر از انسان کوئی اور چیز زیر بحث نہیں ہے. انسان سے متعلق ہر چیز قرآن مجید کے اندر ہے. اس خلقت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں گوناگون مشکلات بھی ہوں، اور ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں ہے، بلکہ انسان کا دشمن بھی ساتھ موجود ہے. دشمن انسانیت انسان، اسے پہلے خدا نے پیدا کیا ہے اور بعد میں انسان کو پیدا کیا. انسان کی خلقت کے پہلے مرحلے میں ہی جو ضروری معرفت تھی انسان کو عطا کرنا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ اسے عطا کی. خلقت انسان کے ماجرا میں جہاں پر خداوند تعالیٰ کا فرمانا تھا، ملائکہ کو اعلان کیا انی جائل فی الارض خلیفہ، اور ملائکہ نے سوال اٹھایا، نقطہ اٹھایا کہ یہ مخلوق خلافت کی سزاوار نہیں ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے، تقدیس و تسبیح چھوڑ کر یہ تفسید و تسویق شروع کر دے گی، یعنی فساد زمین کے اندر اور خون ریزی زمین کے اندر. ملائکہ کا کام تسبیح و تقدیس خدا ہے، اور انسان پر یہ اعتراض کیا کہ یہ تفسید و تسویق کرے گا، سفک دماء و فساد فی الارض. خداوند تبارک و تعالی نے انسانی راز، انسان کی خلقت کا راز ملائکہ کے سامنے کھولا. علم آدم الاسماء کلہا، حقائق کی تعلیم آدم کو دی، اور پھر اس تعلیم کی ایک جھلک ملائکہ کو دکھائی. وہ تعلیم اتنی متاثر کن تھی، ملائکہ پر اتنی اثر انداز ہوئی، کہ جب آدم نے اپنی تعلیم جو اللہ سے پائی تھی، حقائق کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، اس کی جھلک جب ملائکہ کے سامنے پیش کی، پروردگار نے فرمایا انبئہم باسمائہا اولائے، نبا دی، خبر دی، گزارش. یہ لطائف قرآنی ہیں، لطیف نکتے ہیں، کہ اگر ہمارا قرآن سے سروکار زیادہ ہو اور طالب علم قرآن کے بنے، ان لطائف سے آشنا ہوں گے ہم. کہ آدم کے بارے میں ہے علم آدم الاسماء کلہا، اور پھر ملائکہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم آپ ملائکہ کو تعلیم دیں، بلکہ فرمایا انبئہم، خبر دیں، رپورٹ دیں ان کو. اس لیے کہ فرشتہ تعلیم نہیں لے سکتا، خبر لے سکتا ہے، خبریں سن سکتا ہے فرشتہ، لیکن تعلیم و تربیت نہیں لے سکتا. انسان ہے جو تعلیم و تربیت لے سکتا ہے، لیکن انسان نے تعلیم و تربیت چھوڑ کر فقط خبریں سننا شروع کر دیا ہے. چونکہ خبریں تعلیم نہیں ہوتی، نبا تعلیم نہیں ہوتی، رپورٹ ہے ایک، تعلیم و تربیت ایک الگ چیز ہے. علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تعلیم دی، آدم نے فرشتوں کو نبا دی، خبر دی، رپورٹ دی، نیوز. نالج اور نیوز میں فرق ہے. خدا نے آدم کو تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا، آدم کے اللہ کے حکم پر فرشتوں کو نیوز سنائی. وہ اتنی متاثر کن نیوز تھی جو آدم نے ان کو سنائی، کہ فرشتے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تسلیم ہو گئے. یہ سجدہ یہ نہیں کہ فوراً انہوں نے پیشانیاں زمین پہ رکھ دیں جیسے ہم عبادی نمازی سجدہ کرتے ہیں. سجدہ یعنی خضوع کیا، تسلیم ہو گئے، جھک گئے. چونکہ ملائکہ کی پیشانیاں نہیں ہوتیں. کل ایک برادر ادھر شعر پڑھ رہے تھے کہ فطرت پرواز کر رہے تھے ہوا کے اندر پرندے کی طرح. یہ پاکستانی فرشتے ہیں, الہی فرشتے ایسے نہیں ہیں. وہ فرشتے پرواز نہیں کرتے, وہ فرشتے ملائکہ کے مادی نہیں ہیں, نہ ان کی پیشانیاں ہیں, نہ ان کے پنجے ہیں, نہ ان کی چونچیں ہیں, نہ ان کی دم ہے. فرشتہ ہے, جانور تو نہیں ہے, حیوان نہیں ہے. پرندے حیوان ہیں, جانور ہیں, فرشتے حیوان نہیں ہیں. ملائکہ ہیں, یعنی ملکوتی مخلوقات ہیں, ملکوتی, مادی نہیں ہیں, میٹیریلسٹک نہیں ہیں, غیر مادی حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں. اگرچہ قرآن نے ان کے لیے جناح کا ذکر کیا ہے, لیکن وہ جناح سے مراد یہ پرندوں کے پر نہیں ہیں. باہر کے ملائکہ سر بہ سجدہ ہو گئے, سجدہ ریز ہوئے, یعنی تسلیم ہو گئی, اطاعت پذیر ہو گئے, برتری آدم کی مان لی, انسان کی برتری و فضیلت مان لی, اور خود متعہد ہوئے آدم کے سامنے تسلیم ہونے پر. یہ ضروری تعلیم تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تمام حقائق کے بارے میں. اب وہ حقائق کیا تھے؟ مصداقن سب کچھ تھا, جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے مجالس میں, اور جو نہیں سنا ہوا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے نہیں پڑھا, وہ سب اس میں شامل ہے. ہم نے یہ بھی سنا وہ اسماء اہل بیت تھے, وہ اسماء اہل بیت بھی حقائق میں سے ہیں, اور جو کچھ اہل بیت نے دنیا کو آ کر بتایا ہے وہ سارے حقائق بھی آدم کو خدا نے بتلائے, عطا کیے. چونکہ خلیفہ الہی کو آگاہ ہونا ضروری تھا, آگاہی کے بغیر خلافت کا مقام ممکن نہیں ہے پانا. اس لیے وہ آگاہی ابتدا میں, آغاز میں خداوند تبارک و تعالی نے آدم ابو البشر کو عطا کی, اور اس آگاہی کے ساتھ ساتھ جو ضروری ایک آگاہی تھی وہ دشمن شناسی, دشمن سے آگاہ کیا, آشنا کیا. اے آدم, تو زمین پر خلیفہ خدا ہوگا, نسل انسانی کا باپ ہے تو, بانی ہے تو, تجھ سے آغاز ہونا ہے, اور دشمنی بنی نو انسان کے ساتھ, نسل آدم کے ساتھ, اس کا آغاز بھی تجھے سے ہونا ہے, دشمن بشریت سے بھی تجھے آشنا ہونا ہے. لہذا وہ ضروری آگاہی, جس طرح خدا کی معرفت ضروری ہے, دشمن خدا کی معرفت بھی ضروری ہے. جب تک انسان دشمن خدا کو نہ پہچان سکے, بندگی خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا. زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے جب تک دشمن زمین سے آشنا نہ ہو, کہ زمین دشمنوں سے بھی بھری ہوئی ہے. ایک مقام پہ آدم کو روکا گیا, ایک وقتی ٹیمپریری رہائشگاہ میں, باغ میں. وہ جنت یہ نہیں تھی جو مرنے کے بعد جس میں انسان جاتا ہے, وہ جنت صرف اس کا ایک گیٹ ہے, انٹری, ایگزٹ نہیں ہے اس میں. جہنم کے دو دروازے ہیں, انٹری بھی ہے اور ایگزٹ بھی ہے, کہ جہنم میں داخل بھی ہوں گے کچھ, اور سزا بھگت کے پھانسے نکل بھی آئیں گے جیل کی طرح, لیکن جو جنت میں چلا گیا وہاں سے نہیں نکل سکتا. اس لیے سوچ کے جنت میں جانا, باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. آزاد گھومنا ہے تو باہر ہی رہیں. وہ جنت جو مرنے کے بعد انسان کو نصیب ہونی ہے, اس سے باہر نہیں آ سکتا. وہ وقتی رہائش نہیں ہے, وہ ابدی ہے. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ایک اور مقام تھا جس پر آدم علیہ السلام کو رکھا گیا, اور اس کا نام جنت رکھا گیا کسی خصوصیت کی وجہ سے. وہ خصوصیت بھی معلوم ہے, مشخص ہے, تفسیر میں علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے, ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن ایک وقتی رہائش گاہ بنائی گئی, ایک ریسٹ ہاؤس, جس میں باغات تھے, درخت تھے, ہر چیز ممنوع و مجاز, جائز و ناجائز سب کچھ وہاں رکھا گیا تھا. اور اس جوڑے کو وہاں بھیجا گیا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اپنی زوجہ کے ہمراہ یہاں پر اس باغ میں کچھ عرصہ رہو, اور کیا کرو, کھاؤ, کلا منہا, اس باغ میں کھاؤ، ہے سوشے تمہارا رغدا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ۔ لیکن ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ ممنوع چیزیں بھی اس ریسٹ ہاؤس کے اندر ہیں، ان ممنوع چیزوں کے قریب مت جانا۔ کیوں ممنوع ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جس زمین میں تم جا رہے ہو، جس زمین میں جا کر آپ کو رہنا ہے، جس زمین میں جا کر خلافت کرنی ہے، جس زمین پہ جا کر تم نے بانی بننا ہے نسل بشریت کا، وہ زمین ممنوع چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے جانے سے قبل وہاں پر ممنوع چیزیں خدا نے اگا دی ہیں، پیدا کر دی ہیں۔ جس طرح مجاز چیزیں بھی ہیں، جائز بھی ہیں، وہ غیر جائز و ممنوع تجربہ یہاں کر لو، زمین پر جانے سے پہلے زمین کے ماحول سے آشنا ہو جاؤ۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے حج کاروان، حج سے پہلے ایک ماحول بناتے ہیں مسجد کے اندر، چھوٹا سا ڈبہ رکھتے ہیں اس کو کعبہ بناتے ہیں، ایک اور ٹین رکھتے ہیں اس کو وہ مقام ابراہیم بناتے ہیں ساتھ، تاکہ ایک علامتی کعبہ یا ایک علامتی حرم مومنین کو بتائیں، وہاں جا کر ان کو اتنی اجنبیت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر حیرت میں پڑ جائیں، گم ہو جائیں، کعبہ کدھر ہے، مقام ابراہیم کدھر ہے، طواف کہاں کرنا ہے، صفا و مروہ کہاں ہے، کون سا عمل کہاں کرنا ہے۔ ایک نمونہ، ایک سمبولک چیز یہاں بنا کر اس کے گرد تعلیم دیتے ہیں حج کاروان۔ بعض البتہ بعض حج کاروان کسی مسجد میں حسینیے میں لوگوں کو جمع کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا کر علامتی، اور اس کے گرد لوگوں کو اعمال انجام دلاتے ہیں تاکہ آشنا ہو جائیں مناسک کے حج سے، وہاں جا کر ان کو حیرت نہ ہو، اجنبیت نہ ہو۔ ہوتا ہے وہاں بعض لوگ چلے جاتے ہیں وہاں جا کر کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں نماز کدھر منہ کر کے پڑھیں ہم، کعبہ کے اندر حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ وہاں پر تو مغرب کو پڑھتے تھے، یہاں پر کدھر منہ کریں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں بھی بعض جا کر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک خاتون حج میں اسی طرح کعبہ کی طرف پشت کر کے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھیں، دوسرے ساتھی نے روکا کہ یہ کعبہ اس طرف ہے، ادھر منہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھوم میں تو ہم لیندی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے دیکھا جدھر غروب ہو رہا ہے ادھر ہی نماز پڑھنی۔ اگر آشنا کرا کے لے جائیں یہاں پر اس کو، وہاں جا کر حیرت میں نہیں رہے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو و زوجہ آدم جناب حوا علیہ السلام کو زمین کی پوری خصوصیات سے آشنا کیا، رکاوٹوں سے آشنا کیا، مشکلات سے آشنا کیا، ماحول سے آشنا کیا، آب و ہوا سے آشنا کیا، زمین کا ایک نمونہ تھا جس میں روکا گیا، پھر اس کے بعد انہیں زمین پہ اتار دیا گیا۔ وہ معرفت جو اس وقتی رہائش گاہ کے اندر عطا کی گئی، اس میں ایک اہم معرفت شیطان عدو کی، دشمن کی تھی، کس دشمن سے تمہیں آشنا ہونا ہے، یہ دشمن ہے تمہارا۔ اگرچہ اس سے پہلے حضرت آدم رویہ دیکھ چکے تھے شیطان کا، دشمن کا، لیکن اس کی دشمنی کا آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا، اس کی دشمنی کو دیکھا نہیں تھا، چکھا نہیں تھا، طریقہ واردات دشمن کا سمجھا نہیں تھا۔ زمین پر آنے سے پہلے جو معرفت عطا کی گئی، توحید کی معرفت، کائنات کی معرفت، قیامت کی معرفت، حقائق کی معرفت، اور ساتھ ہی دشمن کی معرفت، اتنی ضروری ہے دشمن شناسی از نظر قرآن، کہ زمین پر آنے سے پہلے جو ضروری سبق سیکھنا ہے انسان کو تاکہ زمین پر کامیابی سے وہ محفوظ ہو کر زندگی بسر کر سکے، وہ مقصد حیات تک پہنچ سکے، ان معرفتوں میں سے ایک دشمن کی پہچان ہے۔ یہی سورہ مبارکہ فاطر کی آیات 6 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن کے طور پر لو، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمن سمجھو, دشمن لو, دشمن قرار دو, دشمن کے طور پر اس کے ساتھ رویہ اپناؤ تم بھی. کیوں ضروری ہے دشمن؟ اشارہ کیا تھا کہ انسان اپنی خلقت میں اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے تدریجن تکامل تک پہنچنا ہے, اپنے مقصد حیات تک پہنچنا ہے, اس کی صلاحیتیں پروان چڑھانی ہیں, اس کے اندر موجود استعدادیں نقطۂ عروج تک, کمال تک پہنچانی ہیں. اور صلاحیتیں اس وقت نکھرتی ہیں جب ان کے سامنے موانع آئیں اور ان موانع کو انسان عبور کرے, رکاوٹوں کو عبور کرے. جب رکاوٹوں کو انسان عبور کرتا ہے تو چھپی ہوئی صلاحیتیں انسان کی اجاگر ہو جاتی ہیں, جاگ جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں. اگر رکاوٹیں نہ ہوں, اگر موانے نہ ہوں, اگر سختیاں نہ ہوں, سوئی ہوئی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے سوئی رہتی ہیں. صرف اشارہ کیا کہ انسان کی خلقت کا لازمہ ہے یہ. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں خوب اللہ نے انسان کو بنایا, خدا قادر متعال ہے, دشمن کیوں بنایا, شیطان کیوں بنایا, زمین کو بناتا اس طرح سے پاک صاف, نہ اس میں کانٹا ہوتا, نہ اس میں مکھی ہوتی, نہ اس میں بیڑ ہوتی, نہ اس میں سانپ ہوتا, نہ بچھو ہوتا, ہم ہوتے اور کوئی اور نہ ہوتا. یہ سوال, یہ سوچ خام سوچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل زمین نہ ہوتی, ہم بھی نہ ہوتے, یہ کائنات بھی نہ ہوتی. ہم جو تجاویز اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں کہ ایسے ہوتا, ایسے ہوتا, ایسے ہونا چاہیے, عموماً دعاؤں کی صورت میں بھی تجاویز اللہ کو پیش کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی. چونکہ اللہ کو تجاویز نہیں چاہیے, دعا مانگو اللہ سے, سوال کرو خدا سے, تجویز مت دو. تجویز اس کو دی جاتی ہے جو خود نہ سمجھتا ہو, جو ذات علیم ہے, جو ذات قدیر ہے, جو ذات لطیف و خبیر ہے, اسے کسی کی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو مشورے نہیں چاہیے, سوال کرو خدا کے سامنے جا کر, طلب کرو, اپنی حاجات خدا سے طلب کرو, وہ عطا کرے گا, سنے گا آپ کی ہر بات سنے گا. ادعونی استجب لکم, وعدہ ہے خدا کا, تم مجھے پکارو میں تمہاری ہر بات سنوں گا, اور سنتا بھی ہے. لیکن ہم جواب سننے کے عادی نہیں ہیں, جب جواب آتا ہے ہم توجہ نہیں کرتے. کبھی ہوتا ہے کال ملا کے آپ شور میں ہوتے ہیں, ادھر سے ہیلو ہیلو ہو رہی ہوتی ہے, آپ نہیں سن رہے ہوتے, باتوں میں لگے ہوتے ہیں, کہہ رہے جی اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے, اٹینڈ کر لیا, جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی فرمائیے کون ہے, کس نے کال کی, کیا چاہتے ہو, لیکن ہم ان کے جواب کی طرف توجہ نہیں رکھتے شور شرابے کی وجہ سے. اسی طرح ہماری جو مصروفیات ہیں اس زمین کے اندر, لب و لب میں جو مشغول ہیں, ہمیں خدا کا جواب محسوس نہیں ہوتا. اور اگر لب و لحاف سے تھوڑا سا, غفلتوں سے ہٹ کر دل کے اندر رجوع کرو, آپ کو پتہ چل جائے گا جواب خدا نے دے دیا ہے. بلکہ اللہ کا فرمانا ہے, اس سے پہلے کہ تم سوال کرو میں جواب پہلے ہی تمہارے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. اگر وہ جواب خدا نہ آتا, تیرے دل کے اندر سوال ہی پیدا نہ ہوتا. یہ جو سوال پیدا ہوا ہے تو نے نہیں کیا, اللہ نے تیرے دل کے اندر سوال پیدا کیا ہے. تجاویز نہ دیں اللہ کو, دعا مانگے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ زمین, یہ نظام کائنات دشمن کے بغیر ہوتا, شیطان کے بغیر ہوتا, آفات کے بغیر ہوتا, ان ناگواریوں کے بغیر ہوتا, تلخیوں کے بغیر ہوتا, پریشانیوں کے بغیر ہوتا, یہ جو کچھ ہیں اس وقت انسانوں کو درپیش مشکلات, یہ سب کچھ نہ ہوتا, زمین ہوتی, آسمان ہوتا, ہم ہوتے, سب کچھ ہوتا, لیکن پریشانیاں نہ ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے گاڑیاں ہوں, روڈ ہوں, سڑک ہو, ٹریفک ہو, لیکن ایکسیڈنٹ نہ ہو. ایکسیڈنٹ نہ ہونے کا ایک ہی راہ ہے, کیا؟ کہ گاڑیاں نہ ہوں, سڑکیں نہ ہوں, اس وقت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یا اگر گاڑیاں ہیں ساری گھروں میں کھڑی ہوئی ہوں, ان کے اندر پٹرول نہ ہو, اگر یہ حکومت دوبارہ منتخب ہوگی تو ایسے ہی ہوگا, کوئی ایکسیڈنٹ پاکستان میں نہیں ہوگا، چونکہ گاڑیوں میں نہ سی این جی ہوگی، نہ ڈیزل ہوگا، نہ پٹرول ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بھی بچ جائے. ابھی دیکھا آپ نے ریلوے میں پھاٹک بند نہیں ہوتا، جب بھی لوگ پھاٹک کھلی پھاٹک سے گزرتے ہیں ریلوے والوں کو دعا دیتے ہیں، ایسا محکمہ ریلوے کا کہ ایک دن بھی پھاٹک بند نہیں ہوتا. ابھی چونکہ ریلوے ہی نہیں ہے، ڈیزل ہی نہیں ہے، انجن ہی نہیں ہے، اور کسی کو معلوم نہیں گیا کدھر ہے یہ سب کچھ. اگر زمین ہے، یہ کائنات ہے، یہ آسمان ہے، یہ نظام مادی ہے، اس کے اندر حرکت ہے، اور حرکت جہاں وہاں تصادم ہے، جہاں تصادم ہو وہاں خطر ہے، وہاں مشکل ہے، وہاں پریشانی ہے. اگر یہ مشکلات نہ ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ یہ کہ یہ دنیا نہ ہو، یعنی ہم بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، اس صورت میں پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی. لازمہ ہے، اس کائنات کا لازمہ ہے. پس ہماری اگرچہ تجویز ہے کہ یہ کائنات خالی ہوتی، ہم ہوتے، دشمن نہ ہوتا، شیطان نہ ہوتا، شیطان کا ہونا ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے. یہ رکاوٹ، یہ دشمن اور یہ دشمنی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن نہ اس لیے ضروری کہ دشمن دشمنی کرے اور انسان اس کے ورغلانے میں آ جائے، اس کی دشمنی میں آ جائے، بلکہ انسان اس کے ساتھ مقابلہ کرے، انسان مبارزہ کرے، اس کی دشمنی سے بچے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس محفوظ رکھنے میں انسان کی تربیت ہے، پروان چڑھتا ہے انسان. اگر شیطان نہ ہو، اگر شیطان کی دشمنی نہ ہو، شیطنت نہ ہو، وہ مقصد انسان حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے دشمن انسان دشمندار ہے، آغاز سے، ازل سے دشمندار ہے انسان. اس سے پہلے کہ زمین پہ قدم رکھے، دشمن پہلے سے زمین پہ موجود تھا، اور ایک دشمن ساتھ اتارا گیا، آدم ابو البشر کے ساتھ اتارا گیا. فہبتو جمیعن، آدم، حوا و شیطان، ابلیس، تینوں اترو، نکلو یہاں سے، اس باغ سے نکلو، جو زمین کے اوپر، فہبتو جمیعن، سب کے سب باہم نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا ٹھکانہ زمین ہے. شیطان نے شیطنت کرنی ہے اور آدم نے مقابلہ کرنا ہے، اولاد آدم نے مبارزہ کرنا ہے. شیطان نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں، آدم نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے، ان رکاوٹوں کے پیچھے رکنا نہیں ہے، ان رکاوٹوں کو پھلانگنا ہے، عبور کرنا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ شیطان عدو ہے انسان کا، انسان اسے دشمن سمجھتا نہیں ہے. اس آیہ کریمہ میں صرف تعارف نہیں ہو رہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بہت ساری آیات میں فقط یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن اس آیہ کے اندر ایک الگ مفہوم انسان کو بتایا جا رہا ہے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو. وہ تمہارا دشمن ہے، وہ اپنے آپ کو تمہارا دشمن سمجھتا ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. فاتخذوہ عدوا، یعنی انسان کا دشمن بھی ہے اور انسان مامور ہے قرآن کے حکم کے مطابق. فاتخذوہ امر ہے، حکم ہے اللہ کا. فاتخذوہ، شیطان کو لو سمجھو، عدوا دشمن سمجھو، یہ واجب ہے تمہارے اوپر. شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کو اپنے دشمن کے طور پر لو تم. اور اگر تم نے شیطان کو اپنا دشمن نہ سمجھا، اس حکم خدا کے اوپر عمل نہیں کیا. قرآن مجید میں مجموعی طور پر 1500 کے قریب آیات ہیں صرف دشمن شناسی پر. اگر اہمیت دیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع کی کتنی ہے، 1500 آیات مجموعی آیات میں سے، مجموعی آیات قرآن مجید کی وہی 6666. معلوم نہیں کس نے یہ شمار کی ہے، یہ آیات 6000، نہ کسی سنی کے ہاں 6666 ہے، نہ کسی شیعہ کے ہاں 6000، نہ کاتبین وحی، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ قاریان، کسی نے بھی ذکر نہیں کیا یہ عدد کہ قرآن کی آیات 6666 ہے. شاید چائنا میں کوئی شمارش ہوئی ہے ایسی 6666 ہے، چائنا کا عدد لگتا ہے. قرآن کی آیات میں مختلف قول ہیں، 6336 تھے، 6332 اس طرح کے اعداد ہیں، 6348 چند آیات کا فرق ہے، وہ بھی جو فقہی یا نظریاتی مسائل ہیں کہ یہ دو آیتیں ہیں یا ایک آیت ہے، اس حوالے سے یہ تھوڑا سا فرق ہے. یا یہ کہ بسم اللہ آیا سورہ کا حصہ ہے یا سورہ کا حصہ نہیں ہے، بہت معمولی فرق ہے ان اعداد کے اندر. کہیں بھی 6666 کسی کے قرآن میں نہیں ہے، یا تو پھر وہی بات صحیح ہو جائے گی کہ باقی بکری کھا گئی. 335 سے زیادہ جو تھیں وہ بکری کھا گئی. نہ یہی آیات ہیں، یہی موجودہ قرآن خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے. شیعہ سنی دونوں کا ایک ہی قرآن ہے، تمام مسلمانوں کا، اس میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ترتیب بھی قرآن مجید کی وہی ہے جو رسول اللہ کے حکم پر دی گئی ہے، یہ کسی اور نے ترتیب نہیں دی، حکم الہی سے رسول اللہ نے فرمان دیا کہ اس طرح سے ان آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھو، جوڑو. سورہ رسول اللہ نے بنوائے ہیں. آخری آیات جو آخر میں اتری ہیں وہ آغاز قرآن میں ہیں، اور جو سب سے پہلے آیات اتری ہیں وہ آخر قرآن میں ہیں. یہ رسول اللہ کا اپنا تدوین ہے حکم الہی سے. 6300 اور کچھ آیات میں سے 1500 آیات دشمن شناسی کے بارے میں ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک یہ موضوع کتنا اہمیت رکھتا ہے. اگر ایک آیت بھی کسی بارے میں نازل ہو جائے، چونکہ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور رسول اللہ نے اسے امت کے سامنے پیش کیا، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. وہ مفاہیم اور وہ مطالب جن کے بارے میں صرف ایک آیت نازل ہوئی ہے، کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ خمس کی ایک آیت ہے اور زکوٰۃ کی کئی آیات ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور خمس دیتے ہیں. اب بعض خوش ہوں گے کہ ہم تو نہ خمس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں. پریشان وہ ہوں جو خمس دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. جو نہ خمس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں. کہتے ہیں ایک آیت خمس کی نازل ہوئی اور اتنی زیادہ آیات زکوٰۃ کی نازل ہوئی، بس ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، خمس نہیں دینا چاہیے. وہ ایک آیت خمس کی نازل ہوئی ہو، ایک آیت کافی نہیں ہے آپ کے لیے، حتماً 10 آیات نازل ہوں، 20 آیات نازل ہوں، 100 آیات نازل ہوں تاکہ آپ خمس دیں. کتنی آیات میں نماز کا حکم آیا، کتنی آیات کے اندر جہاد کا حکم آیا، تعدد کے ساتھ آیا، تاکید کے ساتھ آیا، انجام نہیں دیتے، فرق نہیں پڑتا عزیز من. ایک آیت میں اللہ کا حکم آ جائے یا 100 آیات کے اندر اللہ کا حکم آ جائے، کثرت سے کسی چیز میں فرق نہیں پڑتا. واجب واجب ہے، وہ آپ کو انجام دینا ہے. اس کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کو. لیکن 1500 آیات دشمن شناسی کی صرف تاکید نہیں کر رہی، بلکہ دشمن شناسی کے موضوع کو کھول کے تفصیل بیان کر رہی ہیں. اتنا اہمیت کا موضوع ہے انسان کے لیے، جاننا اس کا ضروری. اس کا کوئی پہلو قرآن نے مخفی نہیں رکھا، مبہم نہیں چھوڑا، مجمل نہیں چھوڑا، ہر موضوع کو واضح طور پر شفاف کر کے بیان کیا، بتایا دشمن تمہارے کون کون سے ہیں، دشمنی کیا ہے، دشمنی کے طریقے کیا ہیں، دشمن کس طرح سے واردات کرتا ہے، تم نے دشمن کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، دشمن کے روپ کتنے ہیں، دشمن کی چالیں کیا ہیں، دشمن تمہارا نقصان کس طرح سے تمہیں پہنچاتا ہے، اور دشمن کے ہاتھوں تمہیں کیا دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں. یوں نہیں کہ 1500 آیات فقط، تقریباً میں کہہ رہا ہوں، دقیق 1500 نہیں ہے، ممکن ہے چند آیات اوپر ہوں چند آیات نیچے ہوں 1500 سے، لیکن تقریباً 1500 کے قریب آیات دشمن شناسی کے بارے میں ہیں. اس سے اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے انسان کے لیے کہ کتنا ضروری ہے. قرآن مجید میں انبیاء اکرام کو خداوند تبارک و تعالی نے ہر مناسبت سے جو بھی رہنمائی کی، اگر عبادت کا حکم دیا ساتھ دشمن کی دشمنی کی طرف توجہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اگر انہیں تبلیغ کا حکم دیا ساتھ کا حد دشمن کی طرف بھی دھیان رکھنا، اگر انہیں مبارزے کا حکم دیا ساتھ دشمن کی طرف بھی متوجہ کیا، اگر ان کے اوپر شرعی احکام نازل کیے کہ یہ شرعی احکام امتوں کو پہنچا دیں، ساتھ بتایا کہ دشمن بھی ہے تمہارا. کسی موضوع میں دشمن کو نظر انداز نہیں کیا قرآن نے، اور دشمن کو نظر انداز کرنے کے نقصانات بھی بیان کیے واضح طور پر. یہ متعدد فصلیں ہیں جن کو چاہیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کریں، لیکن آغاز میں آشنا ہو جائیں کہ دشمن کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جن الفاظ میں قرآن نے دشمن آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ چند الفاظ ہیں. ایک عدو ہے، اسی آیہ سورہ فاطر میں بھی موجود ہے، اور تمام قرآن میں متعدد آیات کے اندر عدو کے عنوان سے دشمن کی پہچان کروائی ہے. عدو کے ساتھ ساتھ کفار کا ذکر ہے، مسادی کے عداوت یا مسادی کے عدو، منافقین اور یہود، اہل کتاب خصوصاً یہود. فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، شیطان، کفار، یہود، بنی اسرائیل، خصوصاً یہود. بنی اسرائیل عمومی بھی ذکر ہے اہل کتاب کا کہ یہ دشمن ہیں تمہارے، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ یہود تمہارے دشمن ہیں، اور منافق، دشمن پنہان، نقاب پوش دشمن، جو تمہارے اندر نفوذ کر کے، چھپ کے اندر سے واردات کر کے تمہیں نقصان پہنچائے گا. اور ہر دشمن کی خصوصیات بیان کی کہ یہ کس طرح سے تمہیں دشمنی کس طرح سے کرے گا تمہارے ساتھ. دشمن کو عربی زبان میں عدو کہا گیا ہے. عدو عربی میں ادا سے ہے، یا عدو، ادا اور عدو دوری کے معنی میں ہے. عدو کا مطلب دوری، فاصلہ، جو دور ہو جائے کسی سے، فاصلہ لے لے، ہٹ جائے، الگ ہو جائے، اس کو عربی زبان میں ادا کہتے ہیں. اور جو فاصلہ ڈال دے، دور کر دے کسی کو، اس کو بھی عدو کہتے ہیں. جو دور ہو جائے وہ بھی عدو ہے، جو دور کر دے وہ بھی عدو ہے. شیطان دشمن کہا گیا ہے. شیطان کا اصل نام جو جنی شیطان ہے، اس کا نام تھا ابلیس. ایک روایت یا بعض اقوال کے مطابق ابلیس بھی اس کی صفت ہے، نام اس کا کچھ اور تھا. اب بعض کہتے ہیں عزازیل یا اس طرح کا نام تھا. ابلیس ہونا بھی اس کی صفت ہے، نام نہیں ہے. لیکن شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان اس کا وصف ہے. دشمنی کا ایک طریقہ شیطنت ہے. دشمنی یعنی دوری، عدو یعنی دور کرنے والا، فاصلہ ڈال دینے والا. بعض اوقات ہم اپنے معمولی کاموں میں کوشش کرتے ہیں کہ دو چیزیں جو آپس میں مل گئی ہیں، ان کے درمیان کوئی چیز حائل کریں تاکہ الگ ہو جائیں. مثلا دو تاریں اگر بجلی کی مل رہی ہیں، کوشش کرتے ہیں بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھ دیں جس سے یہ دونوں الگ ہو جائیں تاکہ دھماکہ نہ ہو. وہ چیز جو فاصلہ ڈال کے دو قریب چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے ایک دوسرے سے، اس کو عربی زبان میں ادا کہتے ہیں. عداوت، کھلی دشمنی جو دل کے اندر سے کی جائے، یعنی ایسا شخص یا ایسا فرد یا ایسا گروہ جس کا کام دور ہونا اور دور کرنا ہو، جو خود دور ہو اور اس کی فعالیت دور کرنا ہو، لوگوں کو دور کرنا ہو، جس چیز سے تمہیں قریب رہنا ہے اس سے تمہیں دور کیا جائے۔ عداوت کے مقابلے میں، عدو کے مقابلے میں قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اولیاء کا لفظ ہے ولایت، قرب کے معنی میں، عداوت دوری ہے، ولایت قرب ہے۔ اعداء و اولیاء، کہ بعض لوگ تمہارے اعداء ہیں، بعض لوگ تمہارے اولیاء ہیں، شیاطین بعض بعض کے اولیاء ہیں، مومنین بعض بعض کے اولیاء ہیں، اعداء نہیں ہیں، اولیاء ہیں۔ اولیاء ہونا بھی رابطہ ہے، قرب کا، دوستی کا، اور عداوت بھی ایک رابطہ ہے دوری کا، جس کے ذریعے سے دوری اختیار کی جاتی ہے، دوری ڈالی جاتی ہے۔ شیطان عدو اس وجہ سے ہے کہ انسان کو دور کرتا، خود دور ہے اور انسان کو دور کرتا ہے۔ شیطان کی اصلی ماموریت انسانوں کو دور کرنا ہے، اور دور کرنے کے لیے چونکہ اس کے اندر طغیان آتا ہے، طاغوتیت دکھاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لہذا عداوت سرکشی کے معنی میں بھی علماء نے ذکر کیا کہ عداوت کا ایک مطلب سرکشی ہے، طغیان، تجاوز، تعدی، حد پھلانگ دینا۔ دور ہونے کے لیے حد سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اگر حد سے باہر نہ نکلے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اس مجلس سے دور ہو تو مجلس کی حدود کو پھلانگے گا، دور ہوگا۔ دور ہونے کے لیے حدود پھلانگنا ضروری ہے۔ لہذا جنہوں نے عداوت کا معنی ذکر کیا ہے، تجاوز از حد درست معنی کیا ہے، تعدی، تجاوز از حد درست معنی ہے، وہ بھی عداوت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ حد کو پھلانگ کے دور ہونا اور حد کو پھلانگ کے دور کر دینا، اس کے مقابلے میں ولایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی قرب، نزدیک رکھنا، نزدیک رہنا اور نزدیک رکھنا، قریب رکھنا۔ شیطان کا کام انسان کو دور کرنا ہے، اس وجہ سے عدو ہے تمہارا، دشمن ہے تمہارا۔ ہر وہ چیز جس سے تمہیں قریب ہونا ہے اس کا کام اس سے تمہیں دور کرنا ہے۔ شیطان کی کئی شکلیں قرآن نے ذکر کی ہیں، انسانی شکلیں، جن کی صورت میں ہے، مختلف روپ میں آتا ہے، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ یہ عداوت باعث بنی ہے انسان کی تمام مشکلات کا۔ آج آپ اپنے ملک کو دیکھیں، آپ ہماری اپنی کوتاہیاں اس میں بہت شامل ہیں ان حالات کے اندر، لیکن دشمن کی دشمنی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس زوال میں، اس پستی میں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور باقی دنیا کے اندر مسلمانوں کے دامنگیر ہو چکی ہے جو صورتحال۔ مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں، قصور اپنے، ان کو نظر میں رکھیں، یوں نہیں کہ سب کچھ دشمن کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اپنی کوتاہیاں فراوان ہیں، لیکن اگر یہ دو چیزیں مل جائیں کہ ایک قوم کی اپنی کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہوں اور اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوں، اور دشمن بھی اس کو دور کر رہے ہوں اور اس چیز سے جسے اس نے قریب ہونا ہے، اس قوم کی یہ حالت بن جاتی ہے، دشمن زدہ قوم، جو دشمنی کے نرغے میں آ چکی ہو، جو دشمنوں کے محاصرے میں آ چکی ہو۔ عاشورا اور یہ عزا، یہ زیارتیں، یہ مرقد، یہ شہداء، یہ کس بات کی علامتیں ہیں؟ یہ علامتیں ہیں کہ اس مکتب کے دشمن موجود ہیں۔ یہ عزا دلیل ہے اس بات پر کہ اس مکتب کے دشمن موجود ہیں۔ کربلا سب سے بڑھ کر علم ہے انسان کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ حق کے دشمن موجود ہیں۔ عاشورا و کربلا و عزا ان دشمنوں کی دشمنی سے آشنائی کا مکتب ہے۔ اگر ہم کربلا میں آئیں ذکر کریں جنایات کا ذکر کریں، مثلا ہم ذکر کریں کہ حرملہ نے کیا کیا، شمر نے کیا کیا، عمر سعد نے کیا کیا، یہ دشمن تھے، یہ قاتل تھے، یہ صفاق تھے، یہ دہشت گرد تھے، یہ جنایت کار تھے، ان کا ذکر کریں ہم اور ان کا ذکر کر کے ہم افسوس کریں، لیکن ان کے رویوں سے اور ان آئینوں کے اندر ہم اگر دشمن کی پہچان نہ کریں، دشمن کی شناخت نہ کریں، فقط تذکرہ ظلم کریں لیکن ظالم کی طرف اشارہ نہ کریں، ظلم کا تذکرہ کریں، کربلا میں اتنا ظلم ہوا، کربلا میں اتنی جنایت ہوئی، عاشورہ میں اس قدر ستم ہوا اہل بیت کے اوپر، یہ سب ذکر کریں ہم، لیکن جو اصل عدو ہے، دشمن ہے، اس کو برملا نہ کریں، مقصد کربلا پورا نہیں ہوا، پیغام کربلا پورا پہنچا نہیں ہے، کربلا ہے ہی دشمن کی شناخت کا مکتب، دشمن کی پہچان کا مکتب کہ دشمن کو پہچانو اپنے۔ عزیزان، دشمن سے غفلت بہت تباہ کن نتائج نکالتی ہے، جس کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں، جو حالات ہیں ہمارے اس وقت بنے ہوئے، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جب بھی کوئی ملت دشمن سے غافل رہی اس نے بہت نقصان اٹھایا، ناقابل تلافی نقصان اس نے دشمن سے غفلت کی وجہ سے اٹھایا، اور تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن بیدار، ہوشیار اور دشمن کی طرف متوجہ، وہ اتنا نقصان نہیں اٹھاتے، ممکن ہے ان کو نقصان پہنچے لیکن اتنا نقصان نہیں پہنچتا، چونکہ بیداری اور ہوشیاری کی وجہ سے دشمن کی پہچان تھی ان کی۔ بیداری کا ایک اہم شعبہ دشمن کی شناخت ہے، ایک معیار ہے، پیمانہ ہے بیدار لوگوں کا، بیدار قوموں کا، بیدار انسانوں کا، ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ کس حد تک دشمن کی شناخت رکھتے ہیں، اپنے دشمن کو پہچانتے بھی ہیں یا نہیں پہچانتے۔ چونکہ جب حقیقی دشمن کی پہچان نہ ہو، جعلی دشمن، مصنوعی دشمن، فرضی دشمن بنا لیتے ہیں، وہ فرضی دشمن کی آڑ میں حقیقی دشمن چھپ جاتا ہے، لیکن بیدار لوگ، آگاہ لوگ، ہوشیار لوگ، خبردار قومیں، انہیں آگاہی ہوتی ہے کہ دشمن کون ہے۔ یہ بات پہلے میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، متعدد مجالس کے اندر انشاءاللہ ذہنوں میں ہے یہ نقطہ، کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے دو لقب ذکر کیے ہیں، یا کہیں دو عہدے ذکر کیے ہیں، دو منصب ذکر کیے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بشیر اور ایک نذیر، رسول اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی یہ ہے، اسماء گرامی میں بشیر و نذیر، اور تمام انبیاء کے لیے قرآن نے مبشر و منذر کا عنوان ذکر کیا ہے۔ بشیر بشارت دینے والا، نذیر انذار کرنے والا، خطروں سے آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا نہیں ہوتا نذیر۔ نذیر اس کو نہیں کہتے جو ڈراتا رہے، ڈرونی چیزیں ذکر کرتا رہے، نذیر جو خطروں سے آگاہ کرے۔ بشیر یعنی مایوس قوموں کو یاس سے نکال کر امید کا راستہ دکھانا، جو باور کر چکے ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ناتوان ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا، ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا، اس قوم کو بشیر کی ضرورت ہے۔ بشیر جو ان کو امید کے راستے دکھائے اور ان کے اندر امید زندہ کرے، امید سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، جن کے اندر امید مر جائے، رجا مر جائے، وہ قومیں ساکت ہو جاتی ہیں، جامد ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہیں، ظالموں کے رحم و کرم پر، حکمرانوں کے رحم و کرم پر، طاغوتوں کے رحم و کرم پر، دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں اور دشمنوں سے اپیلیں کر کر کے زندہ رہتے ہیں، دشمنوں سے مطالبات کر کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے دشمنوں کے اندر تراہم پیدا کریں، جو چیز نامعقول ہے، ناممکن ہے، اس کے اندر ہم تراہم پیدا کرتے ہیں جس کے اندر تراہم کی حس ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا روئیں دشمن میں ہرگز رحم نہیں آتا، بلکہ اس کو اور تیش آتا ہے۔ آپ جتنا روئیں اس کو اور تیش آتا ہے، آپ کے اوپر، ضعیف کے اوپر تیش آتا ہے اس کو رونے میں۔ جب ایک قوم کے اوپر یاس و نا امیدی طاری ہو جائے، اسے بند راستے نظر آنا شروع ہو جائیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم اب دشمنوں کے محاصرے میں، دشمنوں کے رحم و کرم پر، دشمنوں کے اوپر انحصار کر کے بیٹھ جائیں، جو دشمن کرے گا اب وہی ہوگا۔ ان کو بشیر کی ضرورت ہے، ابشار کی ضرورت ہے، بشارت کی ضرورت ہے، امید کی راہیں دکھانے کی ضرورت ہے، نجات کے راستے دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرعونوں کے ستم میں، نمرودوں کے ستم میں، اور ظالموں ستمگروں کے ستم میں جو مایوسی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، ان میں ایک نبی کو بشیر بنا کے بھیجا، موسیٰ کو بشیر بنا کے بھیجا، ابراہیم کو بشیر بنا کر بھیجا، رسول اللہ کو بشیر بنا کر بھیجا۔ وہ جو سمجھتے تھے ہم ابھی بتوں سے کبھی نجات نہیں پا سکتے، ہم ان سرداروں سے کبھی نجات نہیں پا سکتے، ہم اس بت پرستی اور شرک سے کبھی نجات نہیں پا سکتے، ہم اس فرسودہ نظام سے کبھی نجات نہیں پا سکتے، وہاں پر خدا نے بشیر مبعوث کیا، جا کر ان کو امید دلاؤ، امید کی چھمیں جلاؤ ان کے لیے۔ اور جب ایک امت مایوسی سے نکل آتی ہے، اس وقت اس کو انذار کی ضرورت ہے۔ انذار یعنی اس کو خطرے بتانا، اس کو دشمنوں سے آشنا کرنا، اس کو دشمنوں کی چالوں سے آشنا کرنا، اس کو دشمنوں کے حربوں سے آشنا کرنا، اس کو دشمنوں کے طریقہ کار سے آشنا کرنا، یہ انذار ہے۔ انبیاء کے ماموریتوں میں سے، انبیاء کے فرائض میں سے امتوں کو امید دلانا اور امید یافتہ و امیدوار امتوں کو خطروں سے آگاہ کرنا، نہ کہ ان کو اندھیری رات کے اندر خطروں کے اندر دھکیل دینا، ظلمتوں کے اندر دھکیل دینا، خطروں کے نرغے کے اندر ڈال دینا، اور انہیں نہ بتانا کہ تمہارا دشمن کون ہے اور دشمنی کس طرح سے کرتا ہے۔ اور جب ایک قوم دشمن سے، اپنے حقیقی دشمن سے آشنا نہیں ہوتی، جب ایک انسان شیطان کو دشمن نہ سمجھتا ہو، شیطان ہے تو دشمن لیکن یہ اسے دشمن سمجھتا نہیں ہے، تو جو دوست ہے اس کو دشمن بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، ایک دشمن رکھنا انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر بھی دشمنی کا رجحان ہے، آپ کے اندر یہ حس موجود ہے دشمنی کی، ہر ایک کے اندر، عورت مرد کے اندر۔ یہ گھریلو عورتیں جب انہیں دشمن نظر نہیں آتا تو ساس بہو کی دشمن ہو جاتی ہے، بہو ساس کی دشمن ہو جاتی ہے، چونکہ انہیں دشمنی کرنی ہے کسی کے ساتھ۔ بند دیوار کے اندر، چار دیواری کے اندر، چھوٹے سے گھر کے اندر، ماحول کے اندر، جہاں کسی اور کا آنا جانا نہیں ہے، صرف یہ دو ہیں، دو خاتون، وہ بھی دشمنی، جب اور کوئی نہیں ملتا تو آپس میں دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقی دشمن کا خلا یوں نہیں کہ انسان بغیر دشمن کے رہتا ہے، جب حقیقی دشمن کی پہچان نہ ہو، جو دشمن نہیں ہوتا انسان اس کو دشمن بنا لیتا ہے، اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیتا ہے، اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ دشمن جو نہیں تھے اور ہم نے دشمن بنا لیے، ان کی آڑ میں حقیقی دشمن چھپ جاتا ہے۔ جو ہم نے دشمن بنا لیے، یہ ضد کی وجہ سے دشمنی کریں گے، انعاد کی وجہ سے دشمنی کریں گے، لجاجت کی وجہ سے دشمنی کریں گے، اور جو حقیقی دشمن پردے میں بیٹھا ہے وہ عداوت کی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ یوں نہیں کہ دشمن کو اگر آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا کہ آپ جو مرضی ہے کریں۔ تشیع وہ مکتب ہے جو ہمیشہ دشمنوں کے نرغے میں رہا ہے، لیکن آئمہ تشیع نے جو امامت کی، اس شعبے میں تشیع کو بہکنے نہیں دیا۔ تشیع کو بھٹکنے نہیں دیا، تشیع کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تشیع کی۔ شیعہ اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، دائیں بائیں جاتا رہا ہے، کہ یہ خود ایک داستان ہے تلخ، کہ شیعہ بہت دائیں بائیں ہوا ہے، اوپر نیچے بہت۔